بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کی دروس جاری ہیں، اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے درس کے تعلق سے پچھلے درس میں چند اہم باتیں بیان کی تھیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا درس تھا زمانہ جاہلیت. پہلا درس کون سا تھا؟ نبوت اور رسالت. کیا ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے سیرت سے، نبوت اور رسالت، پھر زمانہ جاہلیت؟ ہم تو بات کر رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے نا. اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، ان کی بایوگرافی جانیں، جو سب سے پاک اور بہترین سیرت ہے پوری دنیا میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اہم چیزیں جن کا تعلق گہرا ہے سیرت سے، ان کو جاننا ضروری ہے. جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ زمانہ کیسا تھا، وہاں کے لوگ کیسے تھے؟ اور ہم سب نے یہ جان لیا پچھلے درس میں کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے تھے. کب یہ اندھیرا؟ شرک اکبر کی صورت میں نظر آتا تھا، جس میں مختلف قسم کے معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی، کبھی پتھر کی عبادت، کبھی درخت کے ٹکڑے کی عبادت، کبھی چاند اور سورج کی عبادت، کبھی انبیاء اور اولیاء کی عبادت، کبھی جنوں کی عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات اور خرافات عروج پر تھیں، بدکاریاں زناکاریاں عروج پر تھیں، قتل و غارت. اور قتل کے تعلق سے یہاں تک کہ جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اپنی معصوم زندہ بیٹی کو زندہ قتل کر دیتے، زندہ گاڑ دیتے تھے قبر میں. ان تاریکیوں میں اللہ تعالی نے انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو پسند فرمایا، ان سب میں سے ان کو فوقیت دی، ان کو چنا، اور اپنے پیاروں میں، اپنے انبیاء میں شامل کر دیا، بلکہ ان کا سردار بنا دیا. سید المرسلین، سید ولد آدم، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تاریکوں کو کیسے دور کیا، ان ظلمات کو کس طریقے سے اس روئے زمین سے دور فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وحی کے نور سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی نشست میں. میں نے یہ مقدمہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ جو پہلے دو درس سے ان کا تعلق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ زمانہ کیسے تھا، جاہلیت ہوتی کیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ نبی اور رسول ہوتا کون ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں. کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے میں محبت نہیں کرتا ہوں؟ کوئی نہیں ملے گا آپ. جتنی بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے سارے فرقے ایک ہی آواز میں ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ جو محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن محبت کرنے والوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ غافل ہے، جاہل ہے. تو ان دروس سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، محض ایک دعویٰ نہ ہو. اور سچی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے جس سے محبت کرتے ہو اس کی اتباع کرنا. اگر آپ اتباع نہیں کرتے تو پھر یہ محبت نہیں، یہ دعویٰ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بہترین انداز میں بیان فرمایا. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے وسلم کی زبانی، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن کس کی زبانی ہم سن رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبونی یا تحبون اللہ، یعنی کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اللہ کے کلام قرآن مجید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہر سننے والا سمجھ لے، اپنے عقل کے تالے کھول لے اور دل سے سمجھے. صرف کانوں سے سننا کافی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بس میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں کمال صرف اس میں نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے لیکن کمال کی بات نہیں ہے. یہ کمال کی بات تب ہے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرے، اس میں کمال ہے نا. جب اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اوپر سے یہ فرمائے میں فلان پر راضی ہوں، میں فلان سے محبت کرتا ہوں، نام لے کے، اس سے بڑھ کر کوئی شرف، کوئی عزت کبھی کسی نے پائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صرف اللہ تعالیٰ راضی نہیں ان سے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. ایک تو ہوتے آپ کسی سے راضی ہوتے اور دوسرا آپ راضی بھی ہوتے ہیں اور ان کو راضی بھی کریں گے جن سے آپ راضی ہیں. دوسرے درس کے اہم پیغام آج کا درس ہے، ہم جاہلیت کے زمانے کو جان کر کیا کریں. چلو ہم نے سن تو لیا کہ جاہلیت کے زمانے میں شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، بہت کچھ میں نے بتایا ہے پچھلے درس میں. ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں آج کے درس میں جاہلیت کے زمانے سے ہمیں کتنی اسباق ملتے ہیں. 25 کے قریب ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ میں بیان کروں. پہلا درس جو ہمیں ملتا ہے جاہلیت کے زمانے سے، پہلا پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق یا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی حاکم نہیں. یہ معنی نہیں ہے اللہ کلمہ توحید کا، یہ معنی غلط ہے. کیونکہ یہ معنی تو مشرکین عرب بھی جانتے تھے. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک نہیں؟ دلائل میں بیان کر چکا، ابھی میں دلیل بیان نہیں کروں گا. ان دلائل سے میں اب یہ اہم پیغام، اہم اسباق میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جس نے یہ پیغام سننے ہیں جو پچھلے درس میں نہیں تھے، پہلے پچھلے درس کی ریکارڈنگ سن لیں، پھر ان پیغاموں پہ ذرا غور فکر کریں تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے دونوں درس جو وہ سمجھ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے حافظے میں بھی مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا پیغام یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں. اور اکیلا توحید ربوبیت پر ایمان اسلام میں داخل نہیں کرتا. یہ واضح ہوا کہ نہیں؟ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے یہ کافی نہیں کہ آپ دار اسلام میں داخل ہو گئے، جب تک کہ کلمہ توحید کا صحیح مفہوم نہیں جانیں گے. اور صحیح مفہوم کے تیسرا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے جاہلیت کے زمانے کے دروس میں سے، یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسے توحید الوہیت یا توحید عبادت کہتے ہیں. اور یہی صحیح معنی ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ توحید کا. کیا صحیح معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. یعنی سارے کے سارے معبود باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ایک ہی سچا اور حق معبود ہے. اور اسی کا انکار مشرکین عرب نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے. چوتھا فائدہ پیغام زمانہ جہلیت سے، جسے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں کی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت و عبادت میں بھی کرے، ورنہ اسے توحید ربوبیت پر کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. واضح ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان لیا اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی جان لے، سچا معبود. اگر اللہ تعالیٰ کو ایک معبود نہیں جانتا، نہیں مانتا، یقین نہیں کرتا، تو پھر ایک رب جاننے کا کوئی فائدہ اسے ملنے والا نہیں. واضح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل کیا کہتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک رب ہے کہ نہیں، لیکن کیا واحد معبود مانتا تھا؟ کیا کہا جب اسے کہا گیا اجعل الالہ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجب، وہ تو تعجب کی بات تھی ان کے لیے. ایک معبود کیسے مان سکتے ہیں ہم لات عزا حبل سب کو چھوڑ کے سجدہ کریں، پکاریں، دعا کریں، نظر و نیاز قربانیں صرف ایک اللہ کے لیے کریں؟ نہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک رب بھی مانتے ہیں، اور دعا پکار قربان نظر و نیاز ہم اللہ کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم لات عزا حبل یغوث یعوق نصر آخر تک جتنے بھی معبود ہیں ان کے لیے بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو لکم دینکم ولی دین. پانچویں نمبر پہ جو پانچواں فائدہ ہمیں ملتا ہے، آج کل جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ توحید ربوبیت سمجھتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں، چاہے وہ زبان سے ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. دیکھیں لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کے علاوہ آپ کوئی بھی معنی تصور کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، تو پھر گمراہ ہے. ہر وہ شخص گمراہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں سمجھتا. غلط معنی کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی بعض لوگ لیتے ہیں لا رب الا اللہ، لا خالق لا مالک لا رازق، جیسے کہ اشاعرہ ماتریدیہ. اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ. میرے بھائی یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی کہتا تھا، تو آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ یہ کون سی کوئی علم کی بات کر رہے ہیں؟ اسی یہ معنی غلط ہے. بعض لوگوں نے کہا لا حاکم الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. میرے بھی یہ بات درست ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اسی معنی کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا؟ نہیں، اس لیے معنی غلط ہے. توحید حاکمیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات تینوں کا حصہ ہے، تو تینوں میں موجود ہے. تو آپ الگ سے توحید کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پھر کوئی شخص کہے گا توحید صلاح الگ سے، توحید زکات، توحید حج، توحید جہاد، تو پھر توحید کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ ہر عبادت تو توحید ہے نا، تو پھر آپ تین سمجھ نہیں سکتے، 103 کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو پھر میں تین سمجھ لیں، باقی سارے کے سارے جتنے بھی قسمیں ہیں وہ ان تین کے اندر باہر نہیں ہے. اچھا یہ تین کہاں سے آئے؟ یہ کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ کوئی کہاں سے آئے؟ یہ کوئی وحی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تین قسمیں ہیں؟ نہیں، ایسی آپ کو روایت کی آیت نہیں ملے گی آپ کو. کہاں سے؟ استنباط النصوص، قرآن مجید کی آیات سے حدیث کو جب تتبع استقراء کیا، دیکھا، جمع کیا، جو توحید کے تعلق جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں تو پتہ چلا کہ توحید کی قسمیں ہی تین ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وضو کی کتنی شرطیں ہیں؟ 9 شرطیں ہیں. کسی حدیث میں وضو کی 9 شرطیں کبھی دیکھی آپ نے؟ کوئی حدیث ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی 9 شرطیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 9، کبھی دیکھا ہے؟ تو کہاں سے 9 شرطیں آئیں؟ فقہا کہاں سے؟ خود اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں، دین کوئی نئے دین ایجاد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، قرآن کی آیات اور احادیث سے ان حدیث کو جو وضو کے تعلق سارے قرآن کی آیات جمع کیا، احادیث کو جمع کیا ایک جگہ پہ، انہوں نے غور و فکر کیا، پھر پتہ چلا کہ نماز کی جو ہے وہ 9 شرطیں ہیں. نمبر 1 شرط ہے، نمبر 2، نمبر 3، ہر شرط کی دلیل بھی بیان کی ہے قرآن سے یا صحیح حدیث سے. یہی طریقہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. پیغام نمبر 6، پہلے لوگوں کا شرک صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو وسیلہ بناتے تھے، ہم جان چکے تھے پچھلے دروس میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. تو پچھلے لوگوں کا شرک یا مشرکین عرب کا شرک صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو وسیلہ بناتے تھے. نمبر 7، ان لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ بت درخت وغیرہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ما نعبدهم، حقیقت ان کی عبادت نہیں کر رہے کیونکہ لائق نہیں عبادت کی، یہ تو نہ نفع کے لائق ہے نہ نقصان کے، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو نفع نقصان کے مالک ہے اس کے ہمیں قریب کر دیں گے، نزدیک کر دیں گے. ان لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ بت درخت وغیرہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. نمبر 8، انہوں نے کہا کہ ہم صرف وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کفر کرتے ہو. واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے وسیلہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وسیلہ بنانا نہیں ہے، یہ کفر ہے. نمبر 9، ہر قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اجازت ہوگی تو شفاعت بھی ہوگی نا. اب کافروں کی شفاعت اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کافر کی شفاعت قبول کرتا تو اللہ تعالیٰ ابو طالب کی شفاعت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی جو شفاعت کی تھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت قبول نہیں فرمایا تو پھر اس کے بعد کوئی کافر بھی شفاعت کے لائق نہیں ہے. شفاعت سے پہلے ایک بڑی بنیادی بات ہے، اگر وہ نہیں ہے تو شفاعت بھی نہیں ہے، اور وہ ہے ایمان، توحید. شفاعت ہوگی موحدین کے لیے، جو توحید کے راستے سے ناواقف ہیں، توحید کو نہیں جانتے، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں یا کفر عقائد رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفعهم شفاعة الشافعین، کسی کی شفاعت ان کے کام نہ آئے گی. نمبر 10، شفاعت کی شرطیں ہیں اور ان کے بغیر اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں کریں گے، جیسا ابھی میں نے بتایا. نمبر 11، قیامت دن شفاعت کے صرف وہ حقدار ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. شفاعت حقدار کون ہے؟ جس نے کبھی شرک نہیں کیا. نمبر 12، شرک کا مطلب غیر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے معبود کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو. شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے معبود کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو. کیا مطلب کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو؟ یعنی وہ معبود جس کو عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ماسیوا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی شان والا کیوں نہ ہو، مقرب فرشتہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کا نبی ہو، یا پیارا ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، جس کو پکارا اس کے لیے نظر و نیاز کی یا قربانی کی اس کے نام پہ، یا اس پر بھروسہ کیا، توکل کیا، یا محبت، ڈر، امید، جتنی بھی عبادات ہے، دل کیا، جسم کی عبادات، یا قولی یا فعلی عبادات، الغرض کوئی بھی عبادت غیروں کے لیے صرف کی ہے، اسے کہتے ہیں شرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 13، ان لوگوں کے لیے واضح جواب ہے جو کہتے ہیں کہ شرک صرف بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہتے بتوں کی عبادت. شرک کے معنی بتوں کی عبادت کرنا، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں. یہ مفہوم صحیح ہے؟ یہ غلط مفہوم ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں صرف بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے جاہلیت کے لوگ، ان کے معبود مختلف تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں فرمایا ہے، جسے میں پیچھے درس میں بیان کر چکا ہوں، چاند و سورج کی عبادت کی گئی. کیا چاند و سورج بت ہیں، پتھر ہیں؟ نہیں. ہاتھ سے تراشے گئے ہیں؟ نہیں. اچھا، پھر انبیاء کی عبادت کی گئی کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا کہ نہیں؟ معبود بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ بنایا گیا. کیا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں. محبوب بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ بنایا گیا. جنوں کو عبادت کی گئی کہ نہیں؟ انہ کان رجال من انس یعوذون برجال من الجن فزادوہم راقا، سورۃ الجن میں رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، پناہ مانگتے تھے انسان جنوں سے، اور پناہ مانگنا عبادت ہے. جن سے پناہ مانگتے ہو، جیسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان رجیم کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے اے جب کوئی کسی وادی سے یا کسی ویران جگہ سے گزرنا ہوتا تھا رات کو، تو وہ شخص، وہ قافلہ جو ان کا بڑا ہوتا یا اکیلا شخص ہوتا جو بھی ہوتا، وہ کہتا اے اس وادی کے سردار، میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پناہ دے دو. کسے پکارا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کو پکار، اللہ کی پناہ لے رہا ہے. وہ جنوں کے سردار کو پکارتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے فزادوہم رہقا، یعنی یہ جو جن تھے، جن ہمیشہ یہ قاعدہ اور یہ بنیادی بات، جن ان سے ڈرتا ہے، جن انسانوں سے ڈرتے ہیں. ہمیں اس طریقے سے پتہ نہیں کس طریقے سے بچپن سے ڈرایا گیا کہ جن آئے گا، بھوت آ جائے گا. بچپن سے ہم ڈرنا شروع ہوئے، جنوں سے آج تک ڈرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فزادو ہمراہ، قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے کہ جن انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن جب انسان جن سے پناہ مانگے گا، آپ کسی بچے سے کہو کہ مجھے فلان سے بچاؤ، وہ بچے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو جائے گا، یہ بڑا ہو کہ مجھے پناہ، ظاہر میں کوئی چیز ہوں. آپ اس کو وہ درجہ دے دیں جو اس کا حقدار ہی نہیں ہے. وہ تو جن خود گواہی دیتے ہم اس کے حقدار نہیں تھے، ہم اس کے لائق ہی نہیں تھے. جب انسان اشرف مخلوقات آتے ہم سے پناہ لیتا ہے، تو پھر ہم نے پناہ دینا بھی شروع کر دی اور اس کو شرک میں بھی جو ہے نا دھکیل دیا اسے. سبحان اللہ. الغرض کہ شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی بتوں کی عبادت کرنا، یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ بتوں کی عبادت بہت سارے معبودوں میں سے ایک حصہ ہے. دونوں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں شرک معنی بتوں کی عبادت ہے، پھر وہ یہ نہیں مانتے کہ بزرگوں کی عبادت بھی شرک ہے یا نبی کی عبادت بھی شرک ہے. اور یہی امت میں آج جو بڑی غلط فہمی، غلط فہمی میں سے ایک یہ غلط فہمی بھی ہے، ارے ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں، وہ تو بتوں کو پکارتے تھے. اور کشف شبہات میں میں بیان کر چکا ہوں، دلائل کے ساتھ مختلف شبہات کا ازالہ کر چکے ہیں. اور شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو کشف شبہات کا رسالہ ہے، اگر کسی کو مزید یعنی ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو کشف شبہات کے درست سماعت فرمائیں. فائدہ نمبر 14، شرک وہ لعنت ہے جو تفرقے میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. توحید وہ نور ہے، جہاں پہ روشنی ہوتی ہے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ رات کے اندھیرے میں ایک شخص کے پاس روشنی ہے یا اس نے آگ جلائی ہے، تو دیکھتے ہیں اب ادھر سے ادھر سب لوگ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نور ہمیشہ اکٹھا کرتا، یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے. اور تاریکی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ جدا کرتی ہے. اور شرک سب سے بڑی ظلمت ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے، شرک کی وجہ سے یہ امت ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئی ہے. کسی کے لیے اس زمانے میں جاہلیت میں کوئی حبل کو پکارتا ہے، کوئی لات کو پکارتا ہے، کوئی عزہ کو پکارتا ہے، کسی کے لیے منات ہے، کسی کے لیے یغوث ہے، کسی کے لیے یعوق ہے، کسی کے لیے نصر ہے، کسی کے لیے کوئی کس کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی کس کے پاس دوڑ رہا ہے، کوئی بیمار بچہ فلان بت کی طرف جا رہا ہے، کوئی درخت کی طرف جا رہا ہے. تفرقہ ہے کہ نہیں؟ مسلمان جب پریشان ہوتا کہاں جاتا ہے؟ صرف ایک رب کو پکارتا ہے بس، وہ جانتے اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. آج دیکھیں امت میں کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ ہے پیٹ کے درد کے لیے، دوسرا بزرگ ہے بیٹا دینے کے لیے، تیسرا بزرگ ہے روزے دینے کے لیے، چوتھا بزرگ ہے سر کے درد کے لیے، پانچواں بزرگ ہے پھر ڈاکٹر کی بیچاری کلینک کیوں کھولے ہوئے سب نے. اب سر کے درد، پاؤں کا درد، گھٹنے کا درد، ہرنیا کا درد، پتہ نہیں کون کون سے درد. اب یہ بازاروں میں جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہم کر کیا رہے ہیں. کاش کہ وہ جان لیتے کہ کتنی بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. ان شرک لظلم عظیم. الغرض اب یہ جو دوڑ رہے ہیں، بچے کو شفا کے لیے فلان پیر ہے، روزی میں تنگی ہے فلان پیر ہے، ایک پیر نہیں دے سکتا سب. نہیں نہیں جی، یہ اس میں ماہر ہے، یہ بچوں، یہ بیٹے دیتا ہے، رزق والا دوسرا پیر ماہر ہے، شادی کے لیے چوتھا پیر ہے، پیٹ درد کے لیے پانچواں پیر ہے. مختلف جگہ پہ بےچارے کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ لگا رہا ہے. سبحان اللہ. تو شرک وہ لعنت ہے جو تفرق میں ڈال دیتا ہے. نمبر 15، ان لوگوں کے لیے واضح جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو نہیں پکارتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، مگر ان کو صرف وسیلہ بناتے ہیں. نمبر 16, جہالت بڑا خطرہ ہے جس کو علم سے دور کرنا چاہیے. جہالت بڑا خطرہ ہے اور ہر دور میں جہالت رہی ہے. سوال یہ ہے کہ میں کہاں ہوں, جہالت میں ہوں, جہالت کی تاریکی میں ہوں, یا علم کے نور میں رہ رہا ہوں اس وقت, میں کہاں پہ ہوں. نمبر 17, کسی چیز کو بغیر دلیل کی مبارک سمجھنا شرک ہے. ذات و انوات کی روایت یاد رکھیں کہ اثر کو لٹکانا ہے بیری کے درخت پہ, آپ سے فرمایا یہ شرک. کیوں؟ کیونکہ بیری کا درخت مبارک ہے اور اس کی برکت اسلحے پہ پہنچے گی, اور یہ اسلحہ جو ہے تلوار جو اس کی دھار تیز ہو جائے گی اور مارنے میں آسانی ہوگی. یہ تمہیں کسی نے کہا؟ کہاں سے یہ دلیل لے کے آئے ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے. تو اس لیے یہ کسی چیز کو بغیر دلیل کی مبارک سمجھنا جو ہے یہ شرک ہے. نمبر 18, اندھی تقلید بڑا شر ہے جو حق سے دور کر دیتا ہے. نمبر 19, دین اسلام نور ہے جس کی وجہ سے جہالت کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. دین اسلام نور ہے میرے بھائیو. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور دین اسلام ہر نبی کا, ہر رسول کا دین رہا ہے. یہودیت, نصرانیت یا ہندوازم یا جتنے بھی ازم دوسرے دین ہیں, یہ اپنے اپنے ایجاد کر دیں, لوگوں کے ایجاد کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہودی نصرانی نہیں پیدا کیا. ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے, ایک ہی پیغام بھیجا ہر رسول کے لیے. ان الدین عند اللہ اسلام, ایک ہی دین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نمبر 20, دین اسلام کامل دین ہے جس میں عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق سب کا سبق آپ کو ملتا ہے. آپ یہ نہیں چاہیے کہ چلو دین اسلام سے عقیدہ لے لیں, کرسچینٹی سے ہم کوئی اور چیز, یعنی معاملات کا طریقہ لے لیں. بھائی خرید و فروخت, بڑے تاجر وہاں پہ, بڑی ٹیکنالوجی ہے. ہم جاپانی سے جو نا خرید و فروخت کے معاملات طے پا رہے, ان سے معاملات سیکھ لیں. اور اخلاق جو ہے ہم کسی اور تہذیب سے سیکھ لیں. نہیں میرے بھائی, دین اسلام کامل دین ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ. نمبر 21, دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حق سب پر مقدم ہے. توحید کا حق اور اتباع سنت کا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. پھر حلال اور حرام کی پہچان, صلہ رحمی, پڑوسوں کے حقوق, ان سے پہلے والدین کے حقوق, اور آخر تک آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق بھی اور کافروں کے حقوق بھی اس دین اسلام میں موجود ہیں. تو دین اسلام جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. نمبر 22, جاہلیت کے اندھیرے عقرب پر تالے لگا دیتا ہے. جاہلیت کے ایسے اندھیرے تھے کہ ابو جہل جو ہے اس سے پہلے کہ وہ وحی کے نور کو جھٹلائے اور دشمنی اختیار کرے, کیا لقب دیا جاتا تھا؟ ابو الحکم, حکمت والا, بلکہ حکمت والوں کا باپ. کیسے گرا ہے کہ دیکھ کتنا بڑا شرف ہے حکمت, ابو الحکم. اگر حکمت والے 10 لوگ ہیں, سب سے بہترین جو شخص حکمت والا ابو جہل تھا, ابو الحکم. جو ہی اللہ تعالی کی وحی کے نور کو جھٹلایا اور دشمنی اختیار کی, اللہ تعالیٰ نے ایسے گرایا ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں ابو جہل کا نام لیتے ہیں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, اور زبان پر ہی لفظ اچھا نہیں لگتا, اور زبان سے کئی گالیں بھی نکلتی ہیں. نمبر 23, قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے, شرک ہے, کیونکہ شرک اکبر کی طرف ایک راستہ ہے, اور قبروں کو پکا کرنا بھی حرام ہے, یہ بھی ثابت ہوا. نمبر 24, قبروں پر مساجد بنانا یہ یہود و نصارہ کے اعمال میں سے ہے. نمبر 25, جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں, اس زمانے میں جتنی بھی تاریکیاں تھیں جہالت کی, آج کے زمانے میں بعض مسائل جاہلیت کے جو ہیں, کوئی مسائل ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہے؟ آج امت میں ذرا دیکھیں تھوڑا سا, لیکن شرط یہ کہ منصفان نقطہ نظر سے دیکھیں، تعصب کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ تعصب جو ہے وہ ایسی پٹی ہے جو آپ کو اندھا کر دیتی ہے، آپ کو پھر کوئی حق اور باطل کی پہچان باقی نہیں رہتی. تعصب کو نکالیں، اپنے دل سے نفرت کو، بغض کو نکالیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہابی ہمارے دشمن ہیں یا فلان ہمارے دوست ہیں، نہیں، چھوڑ دیں سب. اب اللہ کے لیے امت کا حال دیکھیں، آج امت کس چوراہے پر کھڑی ہے؟ کیا یہ جہالت کے اندھیر اور ظلمتوں نے امت کو گھیر رکھا ہے کہ نہیں؟ کیا آج اکثر مسلمانوں کا حال رحمۃ اللہ برکاتہ اچھا ہے؟ دین اسلام کے نور سے خوبصورتی اختیار کر چکے ہیں، اپنی زندگی اس نور کی بنیاد پر گزار رہے ہیں، یا ان کی زندگی میں جہالت کی تاریکیاں ہی عام ہو چکی ہیں؟ یعنی میں چند مثالیں دیتا ہوں، وقت باقی نہیں رہا میرے پاس. جس نے مزید جہالت، زمانہ جہالت کے تعلق سے کچھ جاننا ہے سمجھنا ہے، تو مسائل الجاہلیہ کے درست ویسے بھی جاری ہیں اور کچھ بیان بھی کر چکے ہیں، وہ کتاب موجود ہے. کوئی شخص اگر مزید ان مسائل کو دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، ان مسائل کو اللہ آپ دیکھیں، پڑھیں اور پھر امت کے حال کو دیکھیں. آج آپ کو امت کا حال کہیں اچھا نظر نہیں آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالی جو ہے اپنی ناراضگی اور اپنا غصہ جو ہے اس امت پر، اس وقت اللہ تعالی غصہ ہے جس جو امت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، کیونکہ یہ امت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تعالیٰ قانون ایک ہے، فضلتکم علی العالمین یہودیوں کے لیے تھا، جب اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ جو افضل تھے، سب سے بہترین تھے، بدترین ہو گئے، اور ان پر لکھ دی گئی ذلت اور رسوائی اور محتاجی تا قیامت، کیونکہ اللہ کا قانون ایک ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، انبیاء صالحین اور اولیاء کی محبت میں حد سے گزر جانا، الغلو. امت میں موجود ہے کہ نہیں؟ جب کوئی شخص یہ کہتے یا رسول اللہ مدد، اغثنی یا رسول اللہ، کیا یہ الفاظ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کرنا جائز ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کوئی حق ہے؟ کیا اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کہیں پہ فرمائی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی صحیح حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کبھی پکارا ہے اس انداز سے؟ کہیں نہیں ملے گا میرے بھائیوں. کیا آج امت میں یہ الفاظ موجود ہیں؟ عام ہیں، صرف موجود نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتا کہتے یہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں زمانہ کیسے بدل گیا. جب ترازو ہی ٹیڑے ہوں تو پھر آپ کس طریقے سے، درست طریقے سے کسی چیز کو بھی تول سکتے ہو؟ تول سکتے ہیں، پھر ترازو سیدھے کریں گے تو پھر صحیح تولیں گے. جب تک ترازو ٹیڑے ہیں نا، تو واللہ کبھی بھی حق نظر نہیں آئے گا. اگر نظر بھی آئے گا تو پھر قبول نہیں کریں گے. اور اس کی واضح مثال میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. عمر رضا خان بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں، میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا، نہیں زندگی ساری جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کو پکارنا چاہا، میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. غوث کسے کہتے ہیں؟ یہ غوث لقب جو ہے عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کون غوث تھا؟ مطلب پوری دنیا کوئی غوث تھا ہی نہیں. عجب بات ہے نا. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس سے پکارتے تھے؟ خود بیمار تھے، تکلیفوں میں تھے، خود کسے پکارتے تھے؟ جس کو وہ پکارتے تھے، میرے ہمیں تو اسے پکارنا چاہیے نا. عجب بات ہے، وہ اللہ کو پکارتے تھے، ہم ان کو پکارتے. سبحان اللہ. اور اس سے کئی مثالیں میں نے ایک مثال بیان کی ہے. دوسری مثال جاہلیت کے زمانے کی، بعض اندھیرے جو ہماری امت میں موجود ہیں ان میں سے مساجد پر، قبر پر مساجد اور مزارات کی تعمیر کرنا. اس کی کوئی دلیل کسی کتاب کا حوالہ دوں میں یا آنکھوں دیکھے حال ہیں یہ؟ کس کتاب کا کوئی ذکر چاہتے ہو یا سب دیکھ چکے ہیں؟ کوئی ایسا چاہتے جس نے کوئی کسی مزار کو نہیں دیکھا آج تک؟ سب دیکھ چکے ہیں نا. مزار قبر ہے، اوپر مزار تعمیر کی مسجد بھی ہے، لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، پکارتے بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، نظر و نیازیں بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے جو آج امت میں عام ہو چکا ہے. بچہ بچہ اس اندھیرے سے واقف ہے، لیکن عجب بات ہے اس اندھیرے کو نور سمجھ بیٹھے ہیں بعض لوگ. جانتے ہیں کہ اندھیرے کو نور کون سمجھتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اندھیرے کو نور کسے نظر نہیں آتا، یا اندھیرے کو نور کون سمجھتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اندھے لوگ. اندھے کو نور نظر آتا ہے کبھی؟ وہ اندھیروں ہی کو بےچارا نور سمجھتا ہے، وہ اسی پہ گزارا کرتا رہتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو جاہلیت کی تاریخوں میں سے ظلمت میں سے ظلمت امت میں موجود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تحریف کرنا، قرآن مجید کی آیات کی تحریف کرنا. یہ تحریف جو ہے آیات کی دو قسم، یا تو معنی کی تحریف کرنی عام ہے، امت جتنے بھی گروہ ہیں اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں اور آیت کا مفہوم بالکل دور ہے، آپ کو کہیں پہ آیت کے اندر کوئی ایسا معنی ملے گا نہیں جسے یہ دلیل بیان کر رہے ہیں، تو اس میں معنی کی تحریف کر دی گئی. اسی طریقے سے لفظ کی تحریف بھی امت نے کیا. عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن مجید سے، کوئی اللہ نے حفاظت کی قرآن مجید کی، اس میں آ کے اگر زیر زبر بھی فرق ڈالتے ہیں نا تو انسان پکڑا جاتا ہے. ایک یہودی نے ان تورات کے تحریف کر کے نسخے لکھے، اتنی بکے بڑا مالا مال ہو گیا، بڑا خوش ہوا. اس نے انجیل میں پھر تحریف کر کے نسخے لکھے، بڑے بکے. اور پھر اس نے کہا یار یہ تو پھر بڑا اچھا کام ہے بھائی، لوگ تو تھوڑا تحریف تبدیل کر دے لوگ بڑا پڑھتے ہیں. زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا، جو بھی پیسے کمائے تھے سارے اس نے ایک اگلے پروجیکٹ میں لگا دیے کہ قرآن مجید کے نئے نسخہ لکھے تھوڑے تھوڑے تبدیلی کے ساتھ. اس کا ایک بھی نہیں بکا اور سارے کے سارے اس کا پیسہ ضائع ہو گیا. نبی قرآن مجید میں زیر زبر کی تبدیلی بھی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. دیکھتے ہیں آپ، پڑھتے عرب ہے، عجم ہے، کہیں کا بھی ہو، جو قرآن ہی پڑھنا جانتے ہیں نا، آپ امام قرأت کر رہے تھوڑے غلطی کرتے کتنے لوگ پیچھے بولتے ہیں، اسے ٹیڑھا پڑھنے دیتے ہیں، غلطی کرنے دیتے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. چھوٹے بچے بھی 10 سال کھڑا ہو وہ بھی اس کی فور لقمہ دے گا، اسے سیدھا پڑھنا قرآن پڑھنا سیدھا پڑھو نہ پڑھو. سبحان اللہ. لیکن عجب بات یہ ہے کہ آج ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں جو قرآن کی لفظ کی تحریف بھی کر چکے ہیں. یہود، بالکل یہودیوں کو مشابہت. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو سجدے کی حالت میں سر جھکا کے اللہ کو شکر ادا کرتے ہوئے نا، اور کہو حط لنا خطایانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دو، سر جھکا کے جاؤ اور زبان سے کہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو. یہودیوں کو ذرا دیکھیں تک طریقہ، یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا، بدتمیزی کی انتہا. پشت کے بل بیٹھ گئے اور پشت کے بل یوں گھسیٹتے گئے اور کہتے ہیں حطہ کی جگہ حنطہ، حنطہ کہتے ہیں گندم کو. حطہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ معاف کر دو، حنطہ، حطہ اور حنطہ میں کیا فرق ہے؟ حطہ حنطہ نون زیادہ ہے نا، ہا پا تا مربوطہ حطہ ہے، ہا نون پا تا مربوطہ حنطہ ہے، حنطہ گندم کو کہتے ہیں. تو جو حکم دیا گیا اس کی ڈبل مخالفت کی، اگر ایک مخالفت بھی کافی تھی نا، اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے. ہر دھرمی دیکھیں آپ، پشت کے بل بیٹھ گئے اور یوں گھسیٹتے گئے اور یہ کہہ کے گئے حنطۃ فی شعیرہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بس رزق کی ضرورت ہے، پیٹ کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہمارا پیٹ بھرا رہی ہے کافی ہمارے لیے. غرض یہ نہیں تھا کہ ہمیں پیٹ، غرض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی تحریف کرنا لازمی ہے، نعوذ باللہ. دلوں پر مہرے لگ گئے. معتزلہ آئے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، معتزلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. معتزلہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوگا تو سمت لازم آتی ہے، عقل ہماری مانتی نہیں ہے، اور ہم شریعت کو توڑتے ہیں عقل پہ. ہمارے عقل جو ماننے کے وہ دین ہے، جو عقل نہیں مانتی وہ دین نہیں بن سکتا ہمارا، چاہے اللہ کا فرمان کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ ہو. ہماری عقل آگے ہے، شریعت اس کے بعد ہے، ہم توڑتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ فرمانا عرش پر مستوی، کہتے ہیں اصل میں استوا کا معنی استولا ہے. استوا استولا میں کیا فرق ہے؟ استولا یعنی قابض ہوا، استولا اور استوا کیا زیادہ ہے؟ لام زیادہ ہے. یہودیوں نے کیا زیادہ کیا؟ نون. انہوں نے کیا زیادہ کیا؟ لام. فرق ہے دونوں میں؟ یا یہودی دوسرے برے تھے یا کلام پڑھتے اس لیے اچھے ہیں؟ اللہ کے الگ نزدیک دونوں برے ہیں، قانون ایک ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آج بھی عجب بات، معتزلہ تو مر مٹ گئے نا، آج بھی موجود ہے. قرآن مجید کی لفظوں کی تحریف اور معنی کی تحریف میں نے پہلے بتایا عام ہے، لفظوں کی تحریف کرنے والے بھی آج موجود ہیں. المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں یہ لفظ ابھی کھول کے دیکھ لیں آپ، کہ استوا کے معانی میں سے استولا بھی علماء نے بیان فرمایا ہے، یہ بھی درست ہے. میں کسی ایسی بات، کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، کہ ایسے احساس کی بات نہیں کر رہا جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب لکھی ہے المهند المفند عقائد علماء دیوبند، یہ دیوبندی کو عقیدے کی کتاب ہے. لیکن بات کرنے پہ تلخ لگتی ہے نا، سچ تو کڑوا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو کوئی کچھ آتا نہیں ہے، صرف لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بھائی آپ لوگ درست کرو نا، جب تک ٹیڑے رہیں گے تو پھر بات بھی ہوگی. نکال دو اس کتاب سے، کہہ دو یہ غلطی ہوئی ہے، کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید جو تبدیل نہیں ہو سکتا، کیوں بھائی؟ غلطی ہو جاتی ہے کہ انسانوں سے، بشر سے غلطی ہوتی ہے نا. کہہ دو ہمارے امام سے غلطی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، استوا استوا استولا نہیں ہے. کاش کہ کہہ دیتے. نہ معتزلہ نے اپنے آپ کو درست کیا، نہ اشاعر ماتوردینی اور نہ آج یہ دیوبندی کریں. کیوں؟ کیونکہ خود کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتوریدی ہیں. اسی دیوبند میں خود کہتے ہیں، ابتداء میں، مقدمے میں، اپنے انٹروڈکشن کراتے ہوئے، تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں، اصول میں اشاعر ماتوریدی ہیں. تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب قدیر کا معنی معروف ہے کہ نہیں؟ قدیر، ایک قادر ہے، ایک قدیر ہے، صیغہ مبالغہ ہے تاکہ انسان کو شک نہ ہو کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ نہیں. پھر تیسرا مقتدر بھی ہے قرآن مجید میں، قادر قدیر مقتدر، کسی کو شک ہے مقتدر بھی ہے، جو اس میں زیادہ لفظ حروف ہے تو زیادہ معنی ہے. یہ قاعدہ عربی زبان میں، دیکھیں معنی تو ایک ہے، قدرت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے نا. اور قادر کی ضد ہے عاجز، عاجز. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ان اللہ علی کل شیء قوی. قدیر کا ترجمہ جو ہے وہ قوی میں کرتے ہیں، قدیر میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کہتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں بھی ہر چیز پر قادر کیوں نہیں ہے؟ وہی ہے، وہی متضاد عقل والی بات. کیوں؟ کہتے عقل ہی مانتی. اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزیں پیدا نہیں کر سکتا جس کا وجود ہی نہیں ہے. کیسے؟ کہ لمبا چھوٹا انسان ایک وقت میں پیدا کرنا ممکن ہے؟ نہیں ممکن، اس اللہ نے پیدا نہیں کر سکتا. ایک وقت میں دبلا پتلا اور موٹا انسان ایک وقت میں اللہ نہیں پیدا کر سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں یہی کافی ہر مسلمان کے لیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے، سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے، اندھی ہے لولی ہے لنگڑی ہے تندرست ہے کوئی بھی ہو، مومن کے ایمان کے تقاضے کہ وہ دو لفظ کہے آمنا وصدقنا. بس میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف معنی کے ان لفظ کی تحریف اور تبدیلی بھی کرتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا ان اللہ علی کل شیء قوی. اٹھا کے دیکھے قرآن مجید، لیکن کئی مرتبہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی مرتبہ ہے؟ قوی عربی کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اگر قوی کے معنی قدیر کا ہو تو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی کہ کوئی 14ویں صدی میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ قدیر کا معنی قوی ہے؟ محتاج تھے نا ہم 1400 سال جو ہے، کوئی ہمیں آ کے سمجھاتا ہے کہ قوی کا معنی قدیر کا معنی قوی بھی ہوتا ہے؟ ہم تو جاہل تھے، اب تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قدیر جو ہے وہ قوی بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ یہ چاہتے تھے کہ قوی بیان کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ قدیر بیان کر دیا. عجب بات ہے واللہ. اسی طریقے سے چوتھی مثال، چوتھا اندھیرا جاہلیت کا جو آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، جادو کا عام ہونا، السحر. یہودیوں کا طریقہ تھا، آج مسلمان گھرانوں میں جادو تعویذ گنڈے عام ہو چکے ہیں میرے بھائی. الم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ہر چھوٹی بات پہ جادوگر کے پاس، مرغی چوری ہو گئی جادوگر کے پاس جانا، مرغی کی قیمت 300، جادوگر کو 500 دے کے آتے ہیں، لیکن جادوگر کے پاس جانا ضروری ہے. سبحان اللہ، لوگوں کے دل کا بھی چوری ہو گئی ہے، نہیں ہوتی چوری کسی کی، تکلیف ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، اس کا ایک شرعی طریقہ ہے، جاؤ شرعی طریقہ اختیار کرو، پولیس پہ کمپلینٹ کرو، ملتی ہے نہیں ملتی آپ قسمت ہے آپ کی. لیکن ایک شرک اور کفر کا راستہ اختیار کرنا، جادوگر کے پاس جا کے اس کو تصدیق کرنا کفر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے تو 40 دن کی نماز نہیں. بعض لوگ جاتے ہیں، ہم شغلیہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جادوگر کرتا کیا ہے، کئی لوگ جاتے ہیں، چوری کسی کی ہوئی ہے، دو عورتیں اور بھی ساتھ، دو سہیلی اور چلی جاتی ہیں پڑوسن، ایک جس نے تصدیق کی اس کی وہ تو کافر ہے، جس نے تصدیق نہیں کی 40 دن کی نماز نہیں. تو اس عمل کرنے کی ضرورت ہے، دنیا بھی گئی چوری تو ویسے ہو گئی، اب ایمان بھی گئے. سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیو. پانچویں نمبر پہ جو آج امت میں جہلیت کے زمانے کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا موجود ہے، کون سا ہے؟ اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، میرے پاس اور بھی لمبی لسٹ ہے، اتنی بھی وقت ختم ہو گیا. اندھی تقلید. مشکین عرب کیا کہتے تھے؟ جو ہمارے باپ دادا کرتے وہ ٹھیک ہے، ہمیں اور کچھ نہ بتائیں. کیوں؟ کہ ہمارے باپ دادا تھے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ اتنے تجربے کار لوگ غلط ہو سکتے؟ وہ نہیں ہو سکتے. اگرچہ مخالفت کروں، ان کی مخالفت کروں، نبی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی کا نور کیوں نہ ہو، لیکن جب باپ دادوں کا راستہ وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، یہ غلط ہو نہیں سکتا. ہمارے اماموں کا راستہ ہے، یہ غلط ہو نہیں سکتا. اور آج کل امت میں کتنی ایسے لوگ ہیں، واللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بیان کی جاتی ہے، بالکل واضح الفاظوں میں کہتے یار ہمارے امام نے تو یوں کہا ہے، نہیں ہمارے امام نے تو، ہمارے امام نے تو یوں کہا ہے. سبحان اللہ. اصول کرخی میں کاش کہ اس کتاب میں سے یہ اصل نکال دیتے. کیا جاتا ہے بھائی؟ کسی عالم نے لکھ دیا وہ دین بن گیا؟ واللہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے حنفی مدارس میں، اصول کرخی آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس اصل کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو آیت ہی منسوخ ہے، اللہ کا فرمان ہی منسوخ ہے. اگر کوئی حدیث ٹکرا جائے تو وہ حدیث منسوخ ہے یا مرجوح ہے. یہ اندھی تقلید نہیں تو کیا ہے؟ کیا فرق ہے اس میں؟ اور زمانے جاہلیت میں جب یہ لوگ کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ جو کہتے وہ حق ہے، بس بات ختم ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے زمانے جاہلیت سے دور فرمائے، ہماری امت کو جاہلیت کے ہر اندھیرے سے پاک فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.